أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. معزز حاضرین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی درسگاہ میں دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر، قرآنی تعلیم کی نسبت پر تھوڑی دیر کے لیے جمع کیا ہے. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم تھا اور ابھی بھی طالب علم ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ طالب علمانہ موت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. یہ جملہ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں. اور یہ بات انہوں نے کہی کب؟ جب وہ اپنی عمر کے 80 سال کو پہنچے. میں طالب علم ہوں، تو طالب علم کی کوئی عمر قید نہیں ہے. مشہور ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر موت تک، قبر تک. طالب علم کی کوئی عمر کے قید نہیں ہے. آدمی موت تک اپنے آپ کو طالب علم بنائے رکھے. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب اور ان کی ذمہ داری اور ان کے کام کو بیان کیا کہ انبیاء دنیا میں کیوں آئے اور ان کی کیا ذمہ داری ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. عجیب انداز سے قرآن نے سمجھایا کہ رسول اور نبی یہ انسانوں ہی میں سے ہوں گے. فرشتوں میں سے اگر ہوتے تو یہ انسان کہہ سکتے تھے کہ فرشتے تو لا یاکلون ولا یشربون ولا تزوجون, فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں, اور ہم تو کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی بھی کرتے ہیں. تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا والذی بعث بالامیین رسولا منہم, اور ان کی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی. ماشاء اللہ, بے عبد الباسط نے آپ کے سامنے قرآن سنایا, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, فضل ہے کہ یہ مدارس نے ایسے افراد تیار کیے جو قرآن کریم کو اس کے حقوق واجبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. یہ ہے مدارس. مدارس کیا کرتے ہیں, لوگ سوال کرتے ہیں, مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں نے کیا دیا. یہ ساری کھیپ جو بیٹھی ہے یہ مدارس کی دین ہے. یہ جتنے علماء کرام مقامی ہوں بیرونی ہوں, یہاں پڑھاتے ہوں باہر پڑھاتے ہوں, یہ مدارس کی دین ہے کہ انہوں نے ایسی جماعتیں تیار کی کہ جو اللہ کی مقدس کتاب کی تعلیم اور اس کے اشاعت اور اس کو تجوید سے پڑھنے پڑھانے کا ایک کام ہے. هو الذی بعث بالامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہم علماء کرام ہیں, ہمارا بھی یہ کام ہے یتلو علیہم آیاتی کہ ہم اللہ کی آیات کی تلاوت کریں. ویزکیہم اور تزکیہ کریں, گندگیوں سے لوگوں کو اور اپنے آپ کو پاک کریں, تزکیہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اس کتاب کی تعلیم, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. حجۃ الوداع کے موقع کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ ہونے والے ہیں. آپ نے اعلان کرا دیا کہ سبھی لوگ پہنچو عرفات میں, وعلموا منی مناسک الحج, اور مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. عرفات کے اس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجمع تھا 120,000 140,000 مختلف الفاظ میں آداب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بڑے بہت ہی دردمندانہ انداز میں جو آپ نے خطاب کیا ہے, جس کو خطاب حجۃ الوداع کہتے ہیں, ہر عالم دین اس سے واقف ہیں, اور ہم کو وہ حجۃ الوداع وہ خطبہ جو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا, ہم ہر عالم دین کے پاس وہ ہونا چاہیے, اور اس کو بار بار ہم ریپیٹ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع میں کیا فرمایا. اس حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے اصحاب, ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ تمہارے درمیان نہ رہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ کہ جس میں آپ نے اصحاب کو فرمایا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, آپ کا یہ کلام حضرات صحابہ کرام کے قلوب پر ایک مصیبت کی چٹان کی طرح گرا. حضرات صحابہ کرام محو حیران ہو گئے, اشک بار ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دھارس دی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ترکت فیکم شیئین لو اتخذتم حالا تضل بعدی کتاب اللہ و سنتی، اے میرے اصحاب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ترکت فیکم شیئین میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا، ایک کتاب اللہ قرآن شریف اور ایک میرا طریقہ، لو اتخذتموہا اگر تم نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، لن تضل بعدی تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ و سنتی. اس حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا هل بلغتكم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر صحابہ کرام نے فرمایا بلغت یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا هل ادیتکم، صحابہ کرام نے کہا ادیت الامان یا رسول اللہ، آپ نے اپنی امانت ہم تک پہنچا دی، قد بلغت الرسالہ و ادیت الامانہ. وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، میں حیران کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے پھرتے دیکھنا کیا سعادت کی بات تھی، اپنی ساری بات، اپنی دلی پریشانی، اپنی دنیاوی پریشانی اگر کچھ ہے تو حضور کی خدمت میں صحابہ جاتے ہیں اور حضور سے پوچھتے تھے. اب ہر صحابی ہے کہ اللہ کے رسول چلے جائیں گے ہم کس سے پوچھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا، صحابہ کرام پاگل جیسے ہو گئے، اور وہ سچے عاشق رسول تھے، ان کی محبت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ فدا و ابی و امی لفظی بات نہیں تھی، وہ تو دل سے کہتے تھے فدا و ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری سب چیزیں قربان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا هل بلغتكم، اے میرا صاحب کیا میں نے تم کو میری دین کی بات پہنچا دی، ہر صحابی اپنے الفاظ میں کہہ رہے بلغت یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول بات پہنچا دی. پھر انہوں نے پوچھا هل ادیت الامانت، کہ میں نے تم امانت پہنچا دی، ہر صحابی اشکبار ہو کر کہہ رہا ادیت الامانت ادیت الامانت، اے اللہ کے رسول آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی. تو میرے دوستوں بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم سب کے لیے، خصوصاً علماء کی جماعت کے لیے سوچنے کا مقام رکھتی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، جن کے متعلق انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں پر جو کام کیا، اس کام کے متعلق فرمایا لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ لا نسألکم علیہ اجرا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین کی محنت کی، کوششیں کی، قربانیاں کی، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، مارے گئے، پیٹے گئے، لیکن اس پر لوگوں سے کوئی اجر نہیں دیا، اور قرآن نے بڑے اچھے انداز میں کہا لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ لا نسألکم علیہ اجرا، کہ ہم آپ سے اس کا کوئی اجر نہیں چاہتے. ہمارے اکابرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہمیں اس پر عمل کر کر بتایا. لوگوں سے سوال کرنا ہم علماء کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور الحمدللہ کوئی صحیح معنی میں کام کرنے والے علماء لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، ہم جو کچھ لیں گے اپنے رب سے لیں گے، دنیا سے کیا لینے کا، اہل دنیا خود محتاج ہے، محتاج محتاج کی ضرورت کیا پورا کر سکتا ہے، خالق بے نیاز ہے، ضرورتوں کا پورا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہماری ذمہ داری دی ہے کہ امت کے ساتھ درد، ایک نبی اپنی امت کے ساتھ، اور نبوت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ نبی کے دل میں امت کا درد نہیں آوے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق واقعہ مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، بہت جلال تھا ان کی طبیعت میں، بکریاں چرائی، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، یہ بھی بات ہے، بکری ایک ایسا جانور ہے جو نازک ہے اور اس کے اندر میں اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں نکلے، ایک بکری بھاگ گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، وہ ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، بڑی مشقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری کو پکڑ لیا۔ ایک طرف غصہ، موسیٰ کی طبیعت کا غصہ، لیکن جیسے بکری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے بدن سے چمٹایا، اس کو بوسا دیا اور کہا کہ تو کیسی ہے، تو دوڑی بھاگی، تیرے کو خون نکل گیا، تو ایسی ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ان کے سامنے آ گئی کہ اب میرا موسیٰ حلیم ہو گیا، اب موسیٰ کی طبیعت میں حلم آ گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ آ جاؤ، اللہ اکبر، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے دی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا جو مقام ملا وہ بھی حلم اور بردباری کے ساتھ، ہمارے لیے بھی یہ مقام ہے کہ ہم کام کرنے والے علماء، عوام کے ساتھ ہمارا معاملہ مشفقانہ ہونا چاہیے، محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، حلم اور بردباری کا ہونا چاہیے، غصے کا معاملہ نہیں۔ غصے کے تعلق سے قرآن نے صاف کہہ دیا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصوں کو پینے والے، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور غصے کو پی جاوے۔ تو موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طبیعت میں حلم و بردباری آ گئی تو اللہ کی طرف سے نبوت ان کو ملی ہے۔ تو داعی حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، داعی کی طبیعت میں غصہ نہیں ہوتا، غصے والا آدمی منصب نبوت پر نہیں چل سکتا، انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے ہماری طبیعت میں، منتقم نہیں ہو۔ ہاں انتظام اور چیز ہے اور انتقام اور چیز ہے، ہم علماء کی طبیعت میں انتقام نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، اتفاق، محبت کے ساتھ رہیں گے۔ ہمارے ماتحتوں کے ساتھ، کوئی کسی مدرسے کا مدرس ہے، کوئی صدر مدرس ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی کیا ہے، تو اس کی طبیعت میں حلم چاہیے۔ کوئی جماعت کا ذمہ دار ہے، جماعت کا ذمہ دار غصے والا نہیں ہوگا، حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ ہم ایک دوسروں کی بھلائیوں کو دیکھیں گے، ایک دوسروں کی برائیوں کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اہل علم جب اس مزاج کے ساتھ چلیں گے تو امت ان کے ساتھ جڑے گی، اور اگر علماء ہی عوام کی اغلاط، اور عوام کی برائیوں پر ہی نگاہ رکھا کرے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ دل کرے گا تو وہ ناکام ہوگا. ہاں کام کرنے والوں کے لیے اپنی طبیعت میں حلم برداری. ہماری طبیعت میں حلم آنا چاہیے اور یہ حلم صرف ایک جگہ نہیں ہمارے گھر میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی. بعض والدین بڑے سخت ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ بھی طوفان طوفان بچے گھر میں آ کے طوفان طوفان. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ازواج مطہرات میں سے میرے نام ذہن سے نکل گیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ام المومنین کے یہاں جن کی باری ہوتی تھی حضور ان کے گھر میں جاتے تو جانے سے پہلے ایسے نہیں چلے جاتے بلکہ آپ السلام علیکم کہہ کر اپنے اس بیوی کے اس ام المومنین کے حجرے میں جاتے اور ایسے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بشاشت ہے خوشی کے آثار ہیں غم و غصے کا نام و نشان نہیں ہے. ام المومنین فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی میری باری میرے یہاں تھی. ام سلیم غالباً ہے وہ فرماتی ہے کہ میرے یہاں حضور کی باری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے کسی بات میں تو جلدی میرے گھر میں آ گئے سلام کرنا بھول گئے حضور نے سلام نہیں کیا. دیکھیے حضور کی شفقت رحمت وہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے سلام نہیں کیا. ہم جیسا کوئی ہوتا تو غصے ہو جاتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ناراضگی کے ظاہر کیے باہر ہو گئے کمرے سے باہر گئے اور السلام علیکم کہہ کر اپنے اس بیوی کے کمرے میں تشریف لائے. یہ رسول اللہ کے آداب تھے. نہیں ناراض ہوئے. ہماری یہاں ہماری بیوی ہمیں کوئی بات کہے گی تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس کی بات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے بس ہم تو فائرنگ کرنا چالو کر دیں گے. حضور کی سیرت پڑھیے. آج ہماری ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم علماء فراغت کے بعد سیرت کی کتاب کو اپنے پاس نہیں رکھتے حالانکہ کتاب عالم کا ہتھیار ہے. ہر عالم دین کے پاس سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ. اللہ نے ہمارے حضرت کو بہت اونچا مقام دیا تھا. 42 سال ایک جگہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب حضرت کو دیوبند سے لائے. لائے تو لائے کب گئے جب آپ کی روح نکل گئی تب اپنے گھر گئے. اور اس 42 سال میں کبھی تنخواہ کی بات نہیں کہ نہیں اور کبھی کسی کے ساتھ کوئی شکایت نہیں. اہل مدارس کے لیے حضرت کی زندگی ایک مشعل راہ ہے. آدمی کام کرے تو کیسے کرے ایسے کریں ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ. ان کی نظامت کے زمانے میں ان کے شاگردوں کی جماعت بھی آپ کے اندر میں کام کرتی تھی لیکن ان کے ساتھ بھی کبھی ترش روئی کا معاملہ نہیں. ہم جیسے جاتے تھے رات کو کبھی بھی چلے گئے رات کو 2 بجے کون غلام اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے. ہماری پریشانیاں ہم بیان کرتے تھے حضرت بہت محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کا جواب دیتے اور فوراً سر میں نکل جاتا تھا. تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے علماء اپنے شاگردوں کو لسٹ دے دی ہے کہ یہ کتابیں ہر استاد کے ہر فارغ کے پاس ہونی چاہیے. جو مولانا صاحب
مولانا ذوالفقار صاحب نے
لکھا ہے
کہ یہ کتابیں عالم دین کے پاس ہونی چاہیے. ہم عالم بن کے اس کے بعد ہم نے کتابیں دیکھنا ہی چھوڑ دیا. یہ کیا کام ہے؟ بس امتحان ہو گیا. ارے بھائی امتحان کے زمانے کی کتابیں وہ اور تھیں، لیکن اب آپ کا دوسرا امتحان چل رہا ہے. آپ کے پاس حضور کی سیرت چاہیے، مسائل کی کتاب چاہیے، فتاوی کی کتاب چاہیے، قرآن کی تفسیر آپ کے چاہیے. اگر آپ کسی مسجد کے امام ہیں تو آپ بیان کرنے کے لیے الگ تب بیان کر دیں گے؟ نہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ نیک مضمون دیکھ لیجئے، اس کے مالہ و ما علیہ دیکھ لیجئے، اس کا ماخذ دیکھ لیجئے اور مستند بات کیجئے، ہوائی بات مت کرو. تو علماء کے لیے کتاب ہتھیار ہے. ہمارے یہاں استاد محترم حضرت مولانا یونس صاحب محدث کبیر تشریف لائے، ایک کمرے میں ان کو آرام کے لیے بٹھایا گیا تو کہا کہ بھائی غلام یہ کیا ہے، کمرہ ہے یا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ایک کتاب بھی نہیں. کہا کہ بھائی تیرے کمرے میں کتاب بھی نہیں ہے. میں کہا سر کتاب دوسری جگہ ہے. نہیں نہیں نہیں، تم کتاب دیکھتے ہی نہیں. تو بھائی ہم تو آج بھی ہمارے استادوں کی بات کو بہت ہی زیادہ محبت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اصلاح ہو رہی ہے. اپنے بڑوں کی طرف سے جو بھی سختی بھی ہو، گرمی بھی ہو، نرمی بھی ہو، یہ ہمارے لیے مفید چیز ہے. تو علماء کرام کا مجمع ہے، میں کہوں گا کہ علماء کو سیرت پر دھیان دینا چاہیے. حضور کی سیرت پڑھو اور لوگوں کے سامنے بیان کرو. ایرانی ترانی قصے بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. حضور کی سیرت آپ لوگوں کو بھی سنائیے. سیرت کی زندگی، حضور کی زندگی، قبل النبوت کی زندگی، بعد النبوت کی زندگی، قبل الہجرت کی زندگی، بعد الہجرت کی زندگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چار گوشے آ گئے. آپ ان کو دیکھیے. ہمارے نصاب میں رسول عربی ایک کتاب ہے، ہم نے فلاح ادارے میں مولانا یوسف صاحب دیسائی کے پاس پڑھی تھی. رسول عربی اتنی شاندار کتاب ہے، اگر کوئی آدمی رسول عربی اچھی طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی سیرت طیبہ کا بڑا حصہ آ گیا. تو ہمارے نصاب میں ایسی کتابیں ہیں، ہمارے اکابرین نے رکھی ہوئی ہے، لیکن ہمارا کام وہ بھائی ایک کتاب پڑھ لی اس کو چھوڑ دیا آگے چلے. نہیں، سیرت کو پڑھیے، قرآن کی تفسیر آپ دیکھیں. ایک طبقہ دنیا کے اندر عجیب آ رہا ہے کہ بھائی یہ مدرسوں میں قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے، رٹن ہو رہا ہے. آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ بھی قرآن سمجھتے نہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ حضرت حردوی فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایسا کہے کہ قرآن مجید بغیر سمجھے پڑھنا بیکار ہے وہ زندیق ہے اور بے دین ہے. یہ باتیں کب جواب دیں گے؟ جب آپ کسی اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے، ان کی باتیں سنیں گے. لیکن ہم تو سمجھے بھائی ہم تو عالم بن گئے، بس ہمارا کام پڑھانا کا ہو گیا، نہ کسی کی مجلس میں جاؤ، نہ کسی کی ملفوظات کو پڑھو. حضرت شیخ کی ملفوظات، بیاض اشرفی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، نقش حیات حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، یہ وہ کتابیں ہیں. اور حضرت شیخ کی آپ بیتی ہر عالم دین کے پاس ہونی چاہیے. آپ بیتی آپ بیتی نہیں ہے، وہ حضرت شیخ کی زندگی کا مطالعہ کا نچوڑ ہے. اس آپ بیتی کے اندر میں عجیب و غریب حضرت نے علمی مواد جمع کیا ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں. تو ہمیں وہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک عالم دین کے پاس کتنی کتابیں ہونی چاہیے. تو میرے بھائیو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ زندگی اگر ہماری زندگی نہ بنی تو میرے دوستو ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے. نماز نہیں، معاف کریں علماء کرام، مجھے معاف کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول ہم سے ختم ہو گیا. ہمارے اکابرین کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت موت تک رہی ہے. اور ہم میں عالم بن گئے, حافظ بن گئے, جو بھائی رکھ دیا قرآن. کتنے علماء آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو رمضان میں قرآن پورا نہیں کرتے ہیں. میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ایک دن میں دو قرآن پورا کرتے تھے, ایک دن میں, اور ایک دن میں ایک قرآن پورا کرنے والے حضرت کی خانقاہ میں بہت بڑی تعداد میں نے دیکھی. حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم حضرت کے اجل خلفاء میں تشریف لائے ہوئے ہیں. ان حضرات کی پوری زندگی حضرت کے ساتھ گئی, طالب علمی سے لے کر فراغت, فراغت کے بعد بھی. ابھی احمان عقل کو ابھی تشریف لائے تھے تو کہا کہ حضرت کی یہاں قرآن کا ساتھ شغف, حضرت کی زندگی کا خاص عمل. اور حضرت شیخ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب کا قصہ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب اپنے مکتب یحییٰوی کے کام کے ساتھ فجر میں کتب خانہ کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, شروع کر دیا قرآن. اپنا کام بھی کر رہے ہیں, بنڈل بھی باندھ رہے ہیں, زبان قرآن کے اندر ہے. اور جب افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھیں گے تو ان کی زبان پر آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے صبح اپنے کتب خانے کے کام کے ساتھ قرآن شریف ابھی پورا کر دیا. ہمارے گجرات میں ایک حکیم مہتا صاحب تھے کوسملی کے, ان کا معمول میں نے سنا روزانہ پورا سال ایک قرآن پورا کرنے کا تھا, حکیم مہتا صاحب. ایسے کتنے لوگ ہیں, لیکن بدقسمتی سے, مجھے معاف کیجئے, ہمارے علماء کی جماعت میں آپ کتنوں کو آپ تفقد کیجئے, ان کو پوچھئے تو کہیں گے یار ہمارے سے پڑھا ہی نہیں جاتا. نہیں, قرآن نہیں پڑھا جاتا اور سارا کام ہوگا. اور اب تو یہ موبائل ایسا آ گیا ہے کہ اس نے ہم سب کا ستیہ ناش نکال دیا. عالم, غیر عالم, طالب علم, عورتیں, بچے, سب اس میں لگ گئے. یعنی جماعت والے بھی پریشان ہیں کہ جماعت والے نہ کہتے بھائی جماعت میں موبائل لے کر نہیں چلیں گے, لیکن نہیں, کوئی مانتا نہیں. مدرسے والے کہتے طلبہ اپنے پاس اور اساتذہ مدرسے کے وقت میں نہ رکھیں, کوئی مانتا نہیں. الا ماشاء اللہ, تو ایک عمومی بلوا ہو گیا, بہت بڑی مصیبت آ گئی. اس نے بہت ساری خرابیاں پیدا کر دی. اس میں سب سے بڑی ہماری جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت چھوڑ دی. حالانکہ اہل علم کو چاہیے کہ روزانہ اقل قلیل ایک پارہ قرآن کی تلاوت کریں. اگر آپ روزانہ ایک پارہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ کا قرآن پورا ہو جائے گا. لیکن علماء کرام اس سے بھی غافل ہیں, چاہے نئے فارغ ہوں چاہے پرانے فارغ ہوں. الا ماشاء اللہ, جو لوگ اپنا عمل کرتے ہیں وہ تو مستثنی ہو ہی جائیں گے, ان پر ہم بلیم نہیں کریں گے. لیکن ہم تو ہماری بات کریں گے کہ ہم لوگ علماء کی جماعت قرآن کی تلاوت سے محروم. کل میں آج ہی صبح بیان کر رہا تھا, اچانک ایک آیت میرے ذہن میں آ گئی, 21 سے 12 ہے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اتلو, تلا یتلو تلاوت سے اتلو شیخ امر ہے, اے نبی تلاوت کرو. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ ان کو پوچھئے. اللہ اپنے نبی کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ نبی تم پر جس چیز کی وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کرو. جب نبی کو تلاوت کا کہا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کوئی تلاوت کا کہے تو ہمیں کیوں برا لگے گا بھائی؟ یار ولی وستانی صاحب تو سب کو تلاوت کی بات کرنے لگا. ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی قرآن کو میں کہہ رہا ہے, اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی تلاوت کرو. تو معلوم ہوا قرآن کی تلاوت یہ مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، اور اس کا چھوڑ دینا ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے رہا ہے. لہذا علماء کرام کو چاہیے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. مشائخین کے ساتھ ہمارا وابستگی یہ بہت اہم چیز ہے. بدقسمتی سے آج ہم علماء کرام اس سے بھی اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور اچھوں کے ساتھ رہو. یہاں ایک نقطہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کا یہ کہنا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں صادقین صالحین رہیں گے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ورنہ تعلق بالمحال آتا. سمجھے؟ اگر صالحین صادقین تابعین صحابہ کرام تک ختم ہو جانے والے ہوتے تو قرآن یہ نہ کہتا. قرآن کا یہ کہنا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ہر دور میں ہر زمانے میں صادقین صالحین مشائقین اہل اللہ بزرگان دین رہیں گے، ان کے ساتھ رہو. تو معلوم ہوا اہل اللہ بزرگان دین ان کو کوئی پر نہیں لگتے ہیں، متبع سنت متبع شریعت، اسی کو آپ کہیں گے متصوبین، انہی کو آپ کہیں گے اہل اللہ، انہی کو آپ کہیں گے بزرگان دین. الحمدللہ اس میں کتنے ہی لوگ، سبھی لوگ میرے نزدیک متقی ہیں، سبھی اہل اللہ ہیں. یہ علماء کرام کی جماعت ہے، اگر ہم ان کو اہل اللہ نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. ہم علماء کو چاہیے ہمارے بزرگوں کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھیں، اپنے طلبہ کو. ہمارے حضرت مفتی صاحب دہمات رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم نے بخاری باب نہیں بن سے بڑھی، حضرت مفتی صاحب کی خصوصیات درس یہ تھی کہ وہ اپنے شاگردوں کو بزرگوں کے ساتھ وابستہ کرتے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف ہم نے سب سے پہلی بخاری ہماری زمان میں پڑھی، وہ بخاری شریف پڑھاتے تھے اور اس میں اپنے شاگردوں کو حضرت مدنی کے ساتھ، حضرت تھانوی کے ساتھ، حضرت شیخ کے ساتھ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے ساتھ اپنے طلبہ کو جوڑتے تھے. یہ ہمارا کابرین نے یہاں پر یہ بات کہی، یہ ہمارا کابرین کا تعامل اس حدیث پر اس طریقے کا تھا. آج ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ ہمارے مدارس کے طلبہ خود اپنے اکابرین سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں، جانتے ہی نہیں شیخ الہند کون ہے، جانتے ہی نہیں حضرت مدنی کون ہے، جانتے ہی نہیں حضرت گنگوہی کون ہے. تو یہ بھی ضروری ہے بزرگوں بزرگان دین کے احوال سے ہم خود بھی واقف ہوں، اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے آبائے کرام تھے، علماء کرام تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق طابق نال بہ نال اپنی زندگی بسر کری. تو مفتی صاحب کے سب کی خصوصیات درس میں یہ دی. ہم تو چھوٹے سے دیہات سے گئے ہوئے تھے، ہم کیا جانتے حضرت مدنی کون، حضرت تھانوی کون، لیکن حضرت کی سبق سے مشکات بھی ہم نے ان سے ہی پڑھی تھی، بزرگان دین کو ہم نے ان کے سبق میں پایا کہ بزرگان دین کیسے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ضروری ہے میرے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہنا. ہر دور میں سچے صالحین رہیں گے، آج بھی اہل اللہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے قیامت نہیں آئے گی. جب اللہ اللہ کہنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے تو سمجھو کہ دنیا نیست نابود ہو جائے گی. تو معلوم ہوا اللہ 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 کا ذکر, قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر, اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. ہمارے گھروں میں ذکر ہونا چاہیے, ہماری درسگاہوں میں ذکر ہونا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک مکاتبہ ہوا ہے, خط و کتابت ہوئی ہے, اور یہ خط و کتابت 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. 60 سال پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی مدارس میں فتن آ رہے ہیں, مدارس میں ایسا ہو رہا ہے. تو ان تینوں بزرگوں نے ایک فارمولا بنایا کہ بھائی مدارس میں ذاکرین کی جماعت کا ہونا ضروری ہے. جب تک مدرسوں میں ذکر اللہ نہیں آئے گا, مدرسوں میں روحانیت برکتیں اور یہ فتنے دور نہیں ہوں گے. چنانچہ ضروری ہے, الحمدللہ یہاں بھی ذکر کرنے والے ذاکرین ذکر کر رہے ہیں, اور مدرسوں میں بھی ہیں, گھروں میں بھی ہونا چاہیے. یہ ذکر اللہ کا کام صرف مدرسے والوں کا نہیں ہے, ورنہ آپ کہیں گے آپ نے تو مدرسوں کے تعلق سے کہا ہے. نہیں, قرآن نے کہا فذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, وذکر اللہ ذکرا کثیرا, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. آپ فجر کی نماز میں 10 منٹ پہلے اٹھ گئے, اپنے گھر میں سنت پڑھے, اور آپ تھوڑی دیر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا, تو آپ کی بیوی بھی سمجھے گی کہ میاں کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بچے بھی کہیں گے کہ ابا کچھ ذکر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے ماحول کو ٹھیک کرنے والی ہیں. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, آج آپ حضرات کو ہمارے دارالعلوم زکریا کے ذمہ داروں نے زحمت دی, تکلیف دی, آپ کو دعوت دی, اور اس لیے دعوت دی کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملیں جلیں, ایک دوسرے کی بات سنیں, اور تھوڑی فکر اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کتنا مضبوط کریں. جتنا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا, ہمارے پاس پڑھنے والوں کی طرف یہ کیفیت منتقل ہوگی. ہاں, اللہ سے دعا بھی کریں گے اللہ تعالی ہمارے ان مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, دعوت تبلیغ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. آخر میں بات ایک ہی, دعاؤں کا اہتمام کریں. آج امت سے بہت سے اعمال چھوٹ گئے, اس میں ایک عمل یہ بھی چھوٹ گیا, میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. لوگوں سے مانگنا آتا ہے ہمیں, بھائی دو چندہ دو, بھائی ہم کو پیسے دو, ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, لوگوں سے مانگنا تو بات کی بات ہے, پہلے اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور مخلوق سے مانگنا ہم نے سیکھ لیا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعا مومن کا ہتھیار ہے, لیکن اس ہتھیار کو ہم نے چھوڑ دیا. بس پریشان ہے, بہت پریشان ہے, مسلمان پریشان ہے, یہاں پریشان, وہاں پریشان. بے پریشان ہے, لیکن اس کا حل تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس حل ہے. ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. دعاؤں کا اہتمام. آج ہمارا ایک بہت بڑا عمل چھوٹ گیا, اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا. ہم طالب علموں کو کیا سکھائیں گے جب ہم خود دعا نہیں کرتے؟ طالب علم الناس ولا دین ملوکہم, طالب علم دیکھتا ہے کہ ہمارا حضرت کبھی دعا کرتے نہیں ہے, تو ہم کیا دعا کریں گے؟ دعا کا اہتمام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ, جہاں بھی کوئی مصیبت آ گئی, سخت ہوا کی جھونکے چلنے لگے, حضور نے دو رکعت سنت نفل پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. غزوہ بدر میں گئے, نہتے ہیں صحابہ کرام 313, ادھر 1000 ہیں, حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے مانگا, کہتا اگر یہ مٹھی پر ہے اگر تو اس کو شکست دے گا تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. حضور نے کس آہ و زاری کے ساتھ دعا کی, اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو ٹکرایا نہیں اور 313 1000 پر بھاری ہو گئے اور دنیا کے اندر میں اسلام کا بول بالا ہوا. کتابوں میں یہی تو آتا ہے. حضور کے پاس کیا بم تھے, کیا بندوقیں تلواریں کیا تھی, کچھ نہیں تھا, نہچے تھے لیکن دعا کا ہتھیار تھا. آج میں نے اور آپ نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا, دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ دعا والے بنے, اپنے گھر والوں کو بھی دعا والے بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العلي الكريم والحمد لله ذي العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا لفته ولا دين إلا أديت ولا مرض إلا شفيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ علماء کی جماعت ہے, اے اللہ یہ صالحین کی جماعت ہے, اے اللہ انہوں نے کتاب و سنت سے اپنے آپ کو وابستگی کی ہے. اے اللہ ان کی کوششوں کو محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان علماء کرام کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما. اے اللہ اس میں قراء ہیں, حفاظ ہیں, علماء ہیں, مدرسین ہیں, مشائخین ہیں, اے اللہ تیرے نیک بندے ہیں. اے اللہ ان بندوں میں تیرا کوئی مقبول خدا, تیرا کوئی مقبول بندہ ہوگا, اس کی برکت سے ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ تو قرآن کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرما, عشق قرآن عطا فرما, قرآن کی سمجھ عطا فرما, قرآن کی فہم عطا فرما, قرآن کو اس کے حقوق واجبہ کے ساتھ پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی, دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ عالم اسلام پر رحم کا معاملہ فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین آنے جانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ وہ ہمارے مشائخین جو دنیا میں تیرے دین کا, نبی کا کام کر گئے ہیں اور تیرے پاس آ گئے ہیں, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے درجات کو بلند و بالا فرما. ہمارے اساتذہ جو جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے والدین, اعزہ, اقارب, اے اللہ متعلقین, متوسلین جو بھی تیرے پاس آ چکے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اس دارالعلوم کو ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے بانیوں کی جنہوں نے, اے اللہ اس کے لیے کوششیں کاوشیں کی اور آج تیرے پاس آ چکے ہیں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. یہاں کے اساتذہ کرام کو رونق درس عطا فرما. یہاں کے معاونین محسنین کو اجر عظیم عطا فرما. اور دنیا بھر میں جتنے مدرسے ہیں ان تمام مدرسوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما. وہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو صفات قبولت عطا فرما. اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما, ندوہ کی حفاظت فرما, مزاحلوم کی حفاظت فرما, ہندوستان بھر کے تمام چھوٹے بڑے مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.